الحمد لله، الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأزواجه وذرياته. اللہ تعالی شأنہ نے کامیابی اپنے دین میں رکھی ہے، دین سے دور رہ کر دین کو دور رکھ کر کوئی کامیابی حاصل نہیں کر سکتا. کامیابی کے لیے دین شرط ہے. جو دین سے وابستہ ہوگا، دین کو اپنائے گا، دین کو گلے سے لگائے گا اور دین پر چلے گا، وہ دنیا میں بھی کامیاب ہوگا، موت کے وقت بھی کامیاب ہوگا، قبر میں بھی کامیاب ہوگا، قیامت کے دن بھی کامیاب ہوگا، حساب کے وقت بھی کامیاب ہوگا، پل صراط پر بھی کامیاب ہوگا، اور پوری کامیابی کے ساتھ ہمیشہ کے لیے اللہ کی رضا جوئی کے ساتھ ہمیشہ کے لیے جنت میں داخل ہو جائے گا. تو اس میں تو کسی مسلمان کا اختلاف نہیں ہے کہ کامیابی اللہ نے دین میں رکھی ہے. جو اختلاف ہے، جو ڈسپیوٹ ہے، وہ اس میں ہے کہ دین کسے کہتے ہیں. دین میں کامیابی ہے اس میں تو کوئی اختلاف نہیں. دنیا کا کوئی مسلمان یہ نہیں کہے گا کہ یہ غلط بات ہے. چودہ سو سال میں جتنے مسلمان اس روئے زمین پر آئے ہیں، ان میں سے ایک مسلمان ایسا نہیں ہوگا جو یہ کہے گا کہ یہ غلط بات ہے، دین کے بغیر بھی کامیابی ہو سکتی ہے. دنیاوی اخروی دونوں کامیابیاں اللہ نے دین میں رکھی ہیں. اگر دین سے ہٹ کر کسی کو دنیاوی کامیابی حاصل ہو جاتی ہے تو وہ در حقیقت دنیاوی کامیابی نہیں ہے، یہ سپرفیشل کامیابی ہے، یہ کامیابی کا ایک جھوٹا نقشہ ہے، وہ حقیقی کامیابی نہیں ہے۔ دین کے بغیر نہ دنیا میں کوئی کامیاب ہو سکتا ہے نہ آخرت میں۔ اولئک علی ہدی من ربہم و اولئک ہم المفلحون، تقوی شرط ہے کامیابی کے لیے، تقوی۔ اور تقوی میں الذین یؤمنون بالغیب ایمان، ویقیمون الصلاۃ نماز، ومما رزقناہم ینفقون زکات اللہ کے راستے میں خرچ کرنا، والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، جو کچھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اتارا گیا ان سب چیزوں پر پورے اعتماد اور پورے یقین کے ساتھ ایمان لانا، آخرت پر یقین رکھنا، وبالآخرت ہم یوقنون، یہ پورا دین۔ اولئک علی ہدی من ربہم و اولئک ہم المفلحون، یہی لوگ اپنے پروردگار کی طرف سے ہدایت پر ہیں اور یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں، یہی لوگ کامیابی حاصل کرنے والے ہیں۔ حسر ہے، حسر، حسر ہے، یہی لوگ، اس کا مطلب یہ کہ ان کے علاوہ دوسرے لوگوں کو کامیابی حاصل نہیں ہو سکتی، فلاح حاصل نہیں ہو سکتی۔ دین سے پرے رہ کر اگر کسی کو دنیاوی کامیابی نظر آتی ہے تو جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ وہ ایک کامیابی کا نقشہ ہے، حقیقی کامیابی نہیں۔ اس سے کہ دنیا میں ایک شخص جو کچھ محنت کر کے کماتا ہے، جمع کرتا ہے، اس کا مقصود سکون ہوتا ہے، سکون۔ شادی کرتا ہے، مقصد سکون، اولاد مقصد سکون، اچھا گھر مقصد سکون، صحت تندرستی مقصد سکون، تو جو لوگ دین کو نہیں اپناتے ان کے پاس جو ہمیں کامیابی نظر آتی ہے وہ اصل میں سکون اور راحت کے اسباب ہوتے ہیں، سکون اور راحت نہیں، اسباب راحت الگ چیز ہے، راحت الگ چیز ہے، اسباب سکون الگ چیز ہے، سکون الگ چیز ہے۔ کبھی کبھی اسباب راحت اور اسباب سکون کے ہوتے ہوئے بھی راحت اور سکون نہیں، اور کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ سکون اور راحت کے اسباب بالکل نہیں، اس کے باوجود سکون اور راحت موجود ہے۔ تو کامیابی دین میں اللہ نے رکھی ہے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، یہاں پر بھی حسر ہے، غور سے سنو، الا کان کھول کر سنو، غور سے سنو، بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کے ذکر ہی سے، اللہ کی یاد ہی سے دلوں کو اطمینان نصیب ہوتا ہے، دلوں کو سکون نصیب ہوتا ہے، اللہ کے ذکر ہی سے، اللہ کی یاد ہی سے، نہ دنیا سے، نہ دولت سے، نہ گھر آباد کرنے سے، نہ دنیا سے، نہ دولت سے، نہ گھر آباد کرنے سے تسلی دل کو ملتی ہے خدا کو یاد کرنے سے۔ اور پھر خدا کی یاد، اللہ کی یاد اور اللہ کے ذکر کے مختلف درجات ہیں، زبان اللہ کے ذکر میں مشغول، دل دماغ اللہ کے ذکر میں مشغول. زبان بھی ذکر کر رہی ہے، دل بھی اللہ کا ذکر کر رہا ہے، اور دل کا وزیر دماغ ہے، دل بادشاہ ہے اور وزیر دماغ ہے. یہ دماغ جو ہے وہ منسٹر ہے، یہ دل کے ساتھ ساتھ چلتا ہے. تو زبان اللہ کے ذکر میں مشغول، دل اللہ کے ذکر میں مشغول، دماغ اللہ کے ذکر میں مشغول. اور جب دل اللہ کے ذکر میں مشغول ہو جاتا ہے، اذا صلحت صلح الجسد كله، تو پورا جسم اللہ کے ذکر میں مشغول ہو جاتا ہے. پورا ذکر اللہ، پورا جسم اللہ کے ذکر میں مشغول. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہاتھ جب بھی اٹھتا ہے تو اللہ کی یاد کے ساتھ اٹھتا ہے، یعنی اللہ کی مرضی کے خلاف یہ کچھ نہیں کرے گا. یہ اعلیٰ درجے کا ذکر. آنکھیں جب بھی اٹھیں گی تو اللہ کی یاد کے ساتھ اٹھیں گی، یعنی یہ غلط چیز کو نہیں دیکھ سکے گی. کان جب بھی سننے کا کام کریں گے تو اللہ کی یاد کے ساتھ، غلط چیزوں کو نہیں سن سکیں گے. زبان جب بولے گی تو اللہ کی یاد کے ساتھ، غلط چیز کو نہیں بول سکے گی. یہ اعلیٰ درجے کا ذکر کہ سر سے لے کر پیر تک جسم کا ہر عضو اللہ کی یاد میں. اللہ اس طرح یاد رہتا ہے کہ کچھ بھی کرنے سے پہلے یہ خیال آتا ہے کہ میرا اللہ میرے اس عمل سے راضی ہے یا ناراض. اگر ناراض ہے تو وہ جسم کا عضو رک جاتا ہے، اور اگر راضی ہے تو جسم کا وہ عضو آگے بڑھتا ہے. دل اگر غافل ہے تو جسم غافل، اور دل اگر ذاکر ہے تو جسم بھی ذاکر. یہ دل جو ہے وہ بادشاہ ہے، اور جسم کے باقی اعضا رعیت. بادشاہ اگر صالح ہے، نیک ہے، بادشاہ اگر ذاکر ہے، اللہ جل جلالہ عام نوالہ کا استحضار اسے حاصل ہے، تو یہ جسم کا ہر عضو صالح رہے گا، نیک ذاکر رہے گا، اللہ کی یاد میں مشغول. اور یہ اگر فاسد ہے، بادشاہ یہ بگڑا ہوا ہے، یہ خراب ہے، یہ کرپٹ ہے، تو پھر اس کی رعیت کا ہر فرد کرپٹ ہوگا، برا ہوگا، گندا ہوگا. اسی لیے صوفیاء کرام، مشائخ اعظام دلوں پر محنت کراتے ہیں، دلوں پر، دلوں پر محنت کراتے ہیں. اللہ تعالی شانہ نے ان کے سامنے ایک بہت بڑی حقیقت کھولی کہ 100 سونارگی 1 لوہارگی. دل پر محنت کرو، دل ٹھیک ہو گیا تو پورا جسم ٹھیک. ہاتھ پر اگر آپ محنت کریں گے کہ ہاتھ غلط کام نہ کریں، کان پر محنت کریں گے کہ کان غلط کام نہ کرے، زبان پر محنت کریں گے کہ زبان غلط کام نہ کرے، کب تک؟ کہیں نہ کہیں پھسلے گی، کہیں نہ کہیں قدم پھسلیں گے، کہیں نہ کہیں ہاتھ پھسلیں گے. دل، دل اگر قابو میں آ گیا تو پورا جسم، اور دل اگر قابو میں نہیں آیا تو جسم کا کوئی عضو قابو میں نہیں آئے گا. مثل الذی یذکر ربہ والذی لا یذکر کمثل الحی والمیت. اس شخص کی مثال جس کا دل ذاکر ہے، زندہ جیسی ہے، زندہ شخص جیسی ہے، اور اس شخص کی مثال جس کا دل ذاکر نہیں، مردہ جیسی ہے. مردہ جسم پڑا ہوا ہے، بہت اچھا خوبصورت، مگر ہر عضو بیکار. اگر دل ذاکر نہیں ہے، دل صالح نہیں ہے، دل درست نہیں ہے میرے بھائیو، تو بظاہر جسم سے صادر ہونے والے اعمال اچھے ہوں گے مگر اللہ کی نظر میں برے. یعنی اچھے اعمال بھی اللہ کی نظر میں برے. اس لیے کہ اس عمل کے ساتھ کبر کی آمیزش ہوگی، اس عمل کے ساتھ تکبر کا مکسچر ہوگا، اس عمل کے ساتھ عجب کا مکسچر ہوگا، اس عمل کے ساتھ ریا کی آمیزش ہوگی، حب جاہ کی آمیزش ہوگی، واہ واہ کا مکسچر ہوگا. اب لمبی لمبی نفلیں پڑ رہا ہے تو بظاہر عمل بہت اچھا ہے، لیکن دل چونکہ کرپٹ ہے، دل برا ہے، تو پھر رعیت سے یہ توقع مت رکھو کہ کوئی اچھا عمل صادر ہوگا. اچھا عمل جو صادر ہو رہا ہے بظاہر اچھا ہے مگر اندر سے برا. اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد ہے کہ اذا صلحت صلح الجسد کلہ واذا فسدت فسد الجسد کلہ. جب یہ خراب ہے تو جسم سے صادر ہونے والے سارے اعمال خراب، اور اگر یہ اچھا ہے تو جسم سے صادر ہونے والے سارے اعمال اچھے. قیامت کے دن ہی میرے بھائیوں پتا چلے گا، یوم تبل السرائر فما له من قوة ولا ناصر، یومئذ ينبأ الانسان یومئذ بما ينبأ الانسان یومئذ بما قدم واخر. قیامت کے دن پتا چلے گا کہ کیا لے کر آیا ہے، کیا چھوڑ کے آیا ہے، کیا پایا ہے، کیا کھویا ہے، اچھائی کتنی ہے، برائی کتنی ہے، یہ قیامت کے دن معلوم ہوگا. قیامت کے دن عالم کو بلایا جائے گا، قیامت کے دن سخی کو بلایا جائے گا، قیامت کے دن شہید کو بلایا جائے گا. بہت مشہور حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، لرستے تھے اور روتے تھے اس حدیث کو بیان کرتے ہوئے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عالم، اور عالم بھی کیسا، وہ عالم جس نے اپنی پوری زندگی علم کے حصول میں اور دوسروں تک علم پہنچانے میں صرف کی تھی. وہ عالم نہیں کہ جس نے علم حاصل کیا اور علم حاصل کرنے کے بعد دنیا میں لگ گیا تھا، نہیں، طلب علم میں مشغول ہوا، علم حاصل کرتا رہا، حاصل کرتا رہا، حاصل کرتا رہا، اور پھر ایک مرحلہ وہ آیا کہ پھر علم دوسروں تک پہنچانے میں مشغول ہو گیا. اب دو کام کر رہا ہے، علم حاصل کر رہا ہے، پہنچا رہا ہے، علم حاصل کر رہا ہے، پہنچا رہا ہے، علم حاصل کر رہا ہے، پہنچا رہا ہے. یعنی ایسا عالم جو دنیا میں بہت بڑا عالم سمجھا جا رہا تھا، عالم اسے بلایا جائے گا قیامت کے دن. سخی کو بلایا جائے گا، سخی کو، سخی جس نے حلال طریقے سے مال کمایا اور پوری زندگی وجوہات خیر کی تلاش میں رہا کہ مجھے کوئی موقع مل جائے جہاں میں خرچ کروں، اور جہاں کہیں موقع ملتا تھا خرچ کرتا تھا، جہاں کہیں موقع ملتا تھا خرچ کرتا تھا، مال حلال طریقے سے کماتا رہا، وجوہات خیر کو تلاش کرتا رہا، خود بھی تلاش کرتا رہا، دوسروں کو بھی کہتا رہا کہ بھئی کوئی ایسی جگہ ہو تو مجھے اطلاع کرنا، کوئی یتیم ہو تو مجھے اطلاع کرنا، کوئی غریب ہو تو مجھے اطلاع کرنا، کسی جگہ مسجد کی کوئی تعمیر ہو رہی تو بھئی مجھے کہنا ہے، اور خرچ کرتا رہا دل کھول کر، یہاں تک کہ اس کا لقب سخی ہو گیا. سخی اسے پوری دنیا ایک عالم کی حیثیت سے دیکھ رہی ہے، انہیں پوری دنیا عالم کی سخی کی حیثیت سے دیکھ رہی ہے. اور پھر تیسرا اس کے عمل کی بڑائی میں تو کوئی شبہ ہی نہیں، نکلا اللہ کے راستے میں، لڑتا رہا لڑتا رہا لڑتا رہا، یہاں تک کہ شہید ہو گیا، جان دے دی اس نے. اسے بلایا جائے گا، تینوں کو. اب دیکھو شکل دینداری کی ہے یا نہیں، علم حاصل کرنا اور دوسروں کو علم سکھانا، اس سے بڑھ کر میرے بھائیوں کوئی عمل نہیں ہے. ان العلماء ورثۃ الانبیاء، حضرات علماء کرام انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کے وارث ہیں، بہت بڑا اعزاز ہے حضرات علماء کرام کا. فرشتے طالب علم کے لیے اپنے پروں کو رکھ دیتے ہیں. اس کا ایک مطلب یہ ہے کہ جس راستے پہ وہ چلتا ہے تو فرشتے قطار میں کھڑے ہو جاتے ہیں اس کے سامنے, اور اس کے سامنے اپنے پروں کو بچھا دیتے ہیں, اور ان پروں کے اوپر وہ طالب علم چلتا ہے. یہ اس کی سرخ قالین ہے, ریڈ کارپیٹ ہے طالب علم کی. اور دوسرا اس کا مطلب یہ ہے کہ وَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ لَتَذَوْ أَجْنِحَتَهَا, فرشتے اپنے پروں کو رکھ دیتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ فرشتے ہزاروں کی تعداد میں جن جن کاموں میں لگے ہوئے ہیں, انہیں اللہ کی طرف سے حکم ہے کہ جس کام میں تم لگے ہوئے ہو اسی کام میں لگے رہنا, اور وہ اسی کام میں لگے رہتے ہیں. لا یعصون اللہ ما امرهم ویفعلون ما یؤمرون, اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے وہ. لیکن ہر فرشتے کو یہ حکم ہے کہ تم جس وقت اس کام میں مشغول ہو جس کام پر میں نے تمہیں مامور کیا ہے, اس وقت اگر تمہاری کسی طالب علم پر نظر پڑ جائے تو اپنے پروں کو رکھ دو. اس کا مطلب یہ ہے کہ اپنے کام کو چھوڑ دو اور تعظیم میں وہاں کھڑے ہو جاؤ اس طالب علم کے لیے, روک دو اس کام کو جب تک کہ وہ طلب علم میں مشغول رہتا ہے. جب وہ اپنی کتاب بند کر کے اٹھے تو پھر تم اپنے پروں کو کھولو اور اپنے کام میں مشغول ہو جاؤ. وَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ لَتَذَوْ أَجْنِحَتَهَا, فرشتے اپنے پروں کو رکھ دیتے ہیں. ایک معنی ہے بچھاتے ہیں, دوسرا معنی ہے رکھ دیتے ہیں, اور کھڑے ہو جاتے ہیں ادب سے. علم کی بہت بڑی فضیلت ہے میرے بھائیوں. یہاں جملہ معترضہ کے طور پر میں یہ بات عرض کر دوں کہ علم سے اور علم سے تعلق رکھنے والی ہر چیز سے محبت کرو. مدارس سے محبت کرو, مکاتب سے محبت کرو, کتابوں سے محبت کرو, کتاب لکھنے والوں سے محبت کرو, قرآن پڑھانے والوں سے محبت کرو, قرآن پڑھنے والوں سے محبت کرو, علماء سے, حفاظ سے, قراء سے, مفتیوں سے محبت کرو. محبت بہت کام آئے گی, یہ محبت بہت کام آئے گی, بہت کام آئے گی یہ محبت. بہت کام آئے گی. مجھ سے تعلق رکھنے والا کوئی آدمی اگر پاکستان چلا جائے, میں تو کبھی پاکستان گیا نہیں, مجھ سے تعلق رکھنے والا کوئی آدمی پاکستان چلا جائے اور پاکستان اس سے کسی ایسے شخص سے ملاقات ہو جائے جس سے میری کبھی ملاقات نہیں ہے, نہ اس نے مجھے دیکھا ہے نہ میں نے اسے دیکھا, اور تعارف میں اس نے یہ کہہ دیا کہ میں سلیم دھورات کا بھائی ہوں, میں سلیم دھورات کا بھتیجا ہوں, میں سلیم دھورات کا بھانجا ہوں, میں سلیم دھورات کے مدرسے کا ایک طالب علم ہوں. اور وہ کہے کہ اچھا سلیم دھورات کے مدرسے میں تم پڑھتے ہیں, میں کوئی بھی خدمت ہو تو مجھے کہنا. اور یہ طالب علم مجھے آ کر یہ کہے کہ پاکستان میں ایک صاحب ملے تھے, ان کے سامنے میں نے تمہارا ذکر کیا کہ میں سلیم دھورات کا بھانجا ہوں, میں سلیم دھورات کے مدرسے میں پڑھتا ہوں, اتنی میری خدمت کی, اتنی میری خدمت کی, میرے دل کی کیفیت کیا ہوگی اس شخص کے لیے جسے میں نے دیکھا بھی نہیں ہے, کہ اچھا میری نسبت کی وجہ سے. میرے بھائیو, اگر کسی حافظ سے, کسی عالم سے, کسی قاری سے, کسی مفتی سے, کسی مدرسے سے, کسی مکتب سے, کسی کتاب سے ہم صرف اس وجہ سے محبت رکھیں گے کہ اس کی نسبت اللہ کے کلام سے ہے, اللہ کتنا خوش ہوگا. اہل القرآن ہم اہل اللہ و خاصتہ, یہ قرآن والے, قرآن قرآن والے, قرآن پڑھنے والے, قرآن پڑھانے والے, اور آگے پھر قرآن سے جو علوم نکلے ہیں احادیث کی شکل میں, فقہ کی شکل میں, اس کو پڑھنے والے, اس کو پڑھانے والے, یہ اللہ والے ہیں, یہ اہل اللہ ہیں, یہ اللہ والے ہیں. بلکہ و خاصتہ, اللہ کے خاص لوگ ہیں, اللہ کے خاص لوگ ہیں. اور آگے والی بات بھی سنو, اب یہ صاحب جو وہاں گئے تھے اور جنہوں نے میری نسبت کا ذکر کیا تھا کہ میں سلیم کا آدمی ہوں, سلیم کا بھائی ہوں, سلیم کے مدرسے میں پڑھتا ہوں, میرا اس سے کوئی تعلق نہیں. اس کے اعمال سے, اس کے افعال سے, اس کی نقل و حرکت سے میں ناراض, میں تنگ. لیکن اس نے اپنے فائدے کے لیے میرا نام استعمال کیا اور اس بیچارے نے غلطی میں اس کی قدر کر لی, تو میری نظر میں یہ تو برا ہی رہے گا مگر پھر بھی وہ میری نظر میں اچھا ہو جائے گا. اس طرح اگر کسی مدرسے میں غلط کام ہو رہا ہو, کوئی عالم غلط کام کر رہا ہو, کوئی حافظ غلط کام کر رہا ہو, لیکن آپ اگر اس کی نسبت کی وجہ سے اس کا خیال رکھیں گے تو ہو سکتا ہے کہ قیامت کے دن اس کی برائیوں کی وجہ سے وہ تو پکڑا جائے مگر آپ احترام کرنے کی وجہ سے قیامت کے دن نجات پائیں گے. مدارس کے لیے دعا کرو میرے بھائیوں, علماء کے لیے دعا کرو. یہ مدارس اور یہ علماء یہ دین کی حفاظت میں لگے ہوئے ہیں, دین کی حفاظت, یہ سپاہی ہے, یہ سرحد کی حفاظت کر رہے ہیں, دین کی حفاظت, یہ دین کی حفاظت میں لگے ہوئے. تو جو لوگ دین کی حفاظت میں لگے ہوئے ہوں, اللہ کے دین کی حفاظت میں لگے ہوئے ہوں, ان کی کتنی قدر کرنی چاہیے ہمیں. کتنی قدر کرنی چاہیے میرے بھائیوں ان کی, ان کے لیے دعائیں کرو. اجمالی دعا ہے, جنرل دعا ہے, اللہ پوری دنیا میں جتنے علماء ہیں سب کی آپ حفاظت کیجئے, ان کے علم میں برکت دیجئے. آپ کی اگر یہ دعا قبول ہوئی, ان کے علم میں برکت ہوئی اور اس برکت کی وجہ سے امت کو نفع پہنچا, تو آپ سبب بن جائیں گے. قیامت کے دن اللہ کہیں گے کہ میرے اس بندے نے دعا کی تھی جس کے نتیجے میں اس عالم کی کہ علم میں اتنی برکت ہوئی, اس کی وجہ سے یہ 500 آدمیوں کو نفع ہوا تھا. تو بھائی یہ 500 جب جنت میں جا رہے ہیں تو دعا کرنے والے کو بھی بھیجو, سبب یہ بنا ہے. علماء کے لیے دعا کرو, مکاتب کے لیے, مدارس کے لیے, دینی مراکز کے لیے دعائیں کرو, علم کی جگہوں کے لیے دعائیں کرو, اس سے کہ دین کی حفاظت ان جگہوں میں ہوتی ہے, دین کی حفاظت میں لگے ہوئے ہیں. تو عرض یہ کر رہا تھا میرے بھائیوں کہ عالم, عالم پڑھتا ہے پڑھاتا ہے, پڑھتا ہے پڑھاتا ہے, اور ہمیں تو جب بھی کوئی اچھا عمل کر رہا ہے, ایک شخص کسی مدرسے میں داخلہ لیتا ہے پڑھنے کے لیے جاتا ہے, تو ہمیں اس کی اچھائی نظر آتی ہے کہ یہ طالب علم عالم بننے کے لیے مدرسے میں داخل ہو گیا. جب ہمیں نظر آتا ہے کہ کوئی دعوت و تبلیغ میں 40 دن کے لیے 4 مہینے کے لیے گیا, تو ہمیں کیا نظر آتا ہے کہ ماشاءاللہ دین کی فکر میں یہ صاحب 40 دن کے لیے گھر بار چھوڑ کر کے نکل گئے, 4 مہینے کے لیے نکل گئے. تو ہمیں جو نظر آ رہا ہے اسی کے مطابق اس کے بارے میں ہمیں اپنے دل میں اچھا گمان رکھنا چاہیے. یہ فیصلے تو اللہ کے ہاتھ میں ہے کہ دلوں میں کیا ہے. ایک نمازی نماز پڑھ رہا ہے لمبی لمبی نفلیں, تو ہمارے دل میں یہ خیال نہیں آنا چاہیے کہ یہ لوگوں کو دکھانے کے لیے پڑھ رہا ہے, اس لیے کہ اس کا دل ہمیں نظر نہیں آ رہا ہے. مجھے اور آپ کو کیا نظر آ رہا ہے, اس کی نفلیں نظر آ رہی ہے, اس کے دل میں جو نیت ہے وہ نظر نہیں آ رہی ہے. تو ہمیں اچھی چیز نظر آ رہی ہے, بری چیز نظر نہیں آتی, تو ہمیں کیا سوچنا چاہیے, اچھے اچھی بات سوچنی چاہیے, اچھا خیال رکھنا چاہیے, اس حسن زن پر بھی اجر و ثواب ملے گا. تو کوئی عالم ہے, وہ علم حاصل کر رہا ہے, دوسروں کو علم پڑھا رہا ہے, کوئی سخی ہے, وہ اللہ کے راستے میں بہت خیرات کر رہا ہے, تو اس کے بارے میں ہمیں اچھے خیالات رکھنے کے دل میں. ہر ایک کے ساتھ حسن ظن کا معاملہ کرو, اچھے خیالات, گڈ تھاٹس, اس لیے کہ مفت میں اجر و ثواب لینا ہے. شریعت مطہرہ کا ایک قاعدہ ہے کہ حسن ظن کے لیے دلیل کی ضرورت نہیں, لیکن بد ظن ہونے کے لیے دلیل کی ضرورت ہے. ایک شخص گزرا اور آپ نے کسی سے پوچھا کہ یہ صاحب کون ہے, کوئی نئے نئے ہماری بستی میں, تو کہ فلاں صاحب ہے, ابھی لیسٹر میں منتقل ہوئے ہیں, ماشاءاللہ اچھے آدمی لگتے ہیں, ابھی تو آپ نے ان کو دیکھا نہیں, ان کے ساتھ اٹھے نہیں بیٹھے نہیں, کوئی معاملہ نہیں کیا, ماشاءاللہ اچھے ہیں, شریف آدمی لگتے ہیں. آپ نے یہ کامنٹ کیا, دل میں یہ خیال آیا, اب آپ سے اگر پوچھا جائے کہ کیا دلیل ہے کہ آپ نے ان کو شریف کہہ دیا، کیا دلیل ہے کہ آپ نے ان کو اچھا کہہ دیا، تو اجر و ثواب پانے کے لیے آپ کے اس جملے پر اور اس کامنٹ پر کسی دلیل کی ضرورت نہیں ہے. قیامت کے دن اللہ آپ کو یہ نہیں پوچھیں گے کہ کسی شخص کے لیے شریف ہونے کا، اچھا ہونے کا فیصلہ آپ نے کس دلیل کی بنیاد پر کیا تھا. تو کسی شریر آدمی کے بارے میں بھی آپ کے دل میں یہ خیال آ گیا کہ یہ شریف ہے تو اس پر اجر و ثواب ملے گا، اور کسی شریر آدمی کے بارے میں آپ نے دل میں اس خیال کو جگہ دی کہ یہ شریر ہے، شریر آدمی کے بارے میں دل میں یہ جگہ دی کہ یہ شریر ہے مگر اس کی شرارت کی آپ کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، تو یہ خیال آپ کو جہنم میں لے جائے گا. اس لیے کہ قیامت کے دن پوچھا جائے گا کہ جن صاحب کو آپ نے شریر قرار دیا تھا کیا دلیل دی، وہ تو شریر ہی تھا، دیکھو یہ جا رہا ہے جہنم میں، شریر ہی تھا، مگر تم نے کس بنیاد پہ اسے شریر قرار دیا تھا. تو کسی کے بارے میں برا خیال دل میں لانا، اس کے لیے دلیل چاہیے، دلیل نہیں ہوگی تو پکڑ ہوگی، اور کسی کے بارے میں اپنے دل میں اچھا خیال لانا، اس پر اجر و ثواب کے مستحق ہونے کے لیے دلیل کی ضرورت نہیں. تو یہ آسان کام ہم کیوں نہ کریں. تو قیامت کے دن ان تینوں کو لایا جائے گا، عالم کو، عالم کو جو پوری زندگی یہی کام کرتا رہا، علم حاصل کیا، علم سکھایا، علم حاصل کیا، علم سکھایا، علم حاصل کیا، علم سکھایا. سخی کو جس نے حلال طریقوں سے مال کمایا اور کما کر کے خرچ کرتا رہا، لوگوں کو نظر آ رہا تھا کہ یہ خرچ کرتا ہے، یہ خرچ کرتا ہے، یہ خرچ کرتا ہے، اپنا بھی خیال نہیں کرتے. اور تیسرا جس نے نہ مال کا خیال کیا نہ جان کا، جان دے دی، گنوا دی، اللہ کے راستے میں شہید ہو گیا. ان تینوں کو بلایا جائے گا اور پوچھا جائے گا کہ زندگی کس کام میں گزری، تو تینوں اپنی اپنی کارگزاری سنائیں گے، اور کارگزاری بھی تینوں کی بہت لمبی ہوگی، بہت بڑھیا، بہت اعلی. ان تینوں کی کارگزاری میں ایک بھی چیز ایسی نہیں ہوگی جس پر پکڑ ہو سکے. تو دیکھو ظاہری شکل تینوں کی کتنی عمدہ، مگر چونکہ دل صاف ستھرا نہیں تھا، دل صالح نہیں تھا، دل ذاکر نہیں تھا، دل کا تزکیہ نہیں ہوا تھا، تو گڑبڑ یہ ہو گئی تھی کہ ان سارے کاموں کو کرتے ہوئے دل میں جو خیال آتا تھا وہ یہ کہ لوگ میری واہ واہ کریں کہ بہت علم ہے ان کے پاس، بہت بڑے علامہ ہیں، بہت قربانی کرتے ہیں، رات دن سیکھنے سکھانے میں لگے ہوئے ہیں، رات دن سیکھنے سکھانے میں لگے ہوئے ہیں، بہت بڑا سخی ہے، خود بھوکا رہتا ہے مگر دوسروں کو کھلاتا ہے. جب بھی اعلان ہوتا ہے یہ نکل پڑتا ہے، اسے جان کی پرواہ نہیں. کیسا بہادر ہے، کیسا بہادر ہے، اس نے جان دے رکھی ہے. بس اتنا یہ قصور تھا، باقی جہاں تک عمل کا تعلق ہے، 20 سال 30 سال 40 سال تک علمی مشغلہ، 30-40 سال تک سخاوت، 30-40 سال تک اللہ کے راستے میں نکلنا، اپنی جان کو ہتھیلی میں لے کر، اس میں کوئی قصور نہیں. پوری شریعت مطہرہ کی پابندی کے ساتھ سارے کام کیے، مسائل معلوم کر کر کے، اس میں کوئی غلطی نہیں، غلطی اس میں تھی. تو دیکھو بظاہر جو عمل اچھا نظر آ رہا ہے وہ بھی دل کے صاف نہ ہونے کی وجہ سے اللہ کے یہاں پکڑ کا سبب بن گیا، اور یہی شہادت، یہی علمی مشغلہ اور یہی سخاوت ان تینوں کو جہنم میں لے جائے گی. دین جو ہے میرے بھائیو، دین، اس میں اللہ تعالی شانہ نے آپ کی اور میری کامیابی رکھی ہے، مگر دین کسے کہتے ہیں یہ سمجھنا بہت ضروری ہے. اور دین کسے کہتے ہیں یہ سمجھنے کے لیے ان لوگوں کے ساتھ تعلق رکھنا ضروری ہے جن کو دین کیا ہے وہ معلوم ہے, اور وہ علماء کرام ہے. ان ھذا العلم دین, علم ہی تو دین ہے بھائی. دین کسے کہتے ہیں؟ یہ چیز جائز ہے, یہ چیز ناجائز ہے, یہ چیز حلال ہے, یہ چیز حرام ہے, یہ چیز فرض ہے, یہ چیز واجب ہے, یہ چیز مستحب ہے, یہ چیز نفلہ ہے, یہ چیز سنت ہے, یہ چیز سنت غیر موقدہ ہے, یہ چیز سنت موقدہ غیر موقدہ. یہی تو علم ہی تو دین ہے. دین علم ہے, علم دین ہے. تو دین کیا ہے وہ سمجھ میں آئے گا ہمیں دین والوں کے پاس بیٹھنے سے. دین کیا ہے؟ دین میں کامیابی ہے. کس دین میں کامیابی ہے؟ جسے میں دین سمجھوں نہ, جسے آپ دین سمجھے نہ, جسے آپ دین سمجھے نہ. کس دین میں کامیابی ہے؟ اس دین میں کامیابی ہے جسے اللہ دین کہتے ہیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دین کہتے ہیں. اور وہ دین جسے اللہ دین کہتے ہیں, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دین کہتے ہیں, وہ ہمیں ملے گا علماء حقہ کے پاس. اس لیے کہ انہوں نے اپنی زندگی اس کام کے لیے صرف کی ہے. انہوں نے اپنے اساتذہ جو علماء حقہ تھے ان کے پاس بیٹھ کر اس پورے دین کو سمجھا ہے. اور اس دین کے جو اللہ کی نظر میں دین ہے, جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں دین ہے, بڑے بڑے پانچ حصے ہیں. بڑے بڑے پانچ حصے ہیں. یہ جو مسجدوں کے اوپر ہمیں گنبد نظر آتا ہے, ڈوم نظر آتا ہے, اس کے حصے ہوتے ہیں, پیسز ہوتے ہیں. جب ان پیسز کو ساتھ ملاتے ہیں تو گنبد بنتا ہے. عموماً اس کے پانچ حصے ہوتے ہیں, پانچ پیسز یہ گنبدوں کے. جب ان پانچ پیسز کو ساتھ ملا دیتے ہیں تو یہ گنبد بن جاتا ہے. پانچ چیزیں ہیں جن سے پورا دین بنتا ہے. علماء نے محنت کر کے ہمیں یہ بتلایا قرآن اور حدیث کی روشنی میں کہ پانچ چیزیں جب اکٹھی ہو جاتی ہیں تب جا کر کے دین مکمل ہوتا ہے. اور اس مکمل دین میں اللہ نے کامیابی رکھی ہے. سب سے پہلا حصہ عقائد, دوسرا حصہ عبادات, تیسرا حصہ معاملات, چوتھا حصہ معاشرت, اور پانچواں حصہ حسن اخلاق. اب ایک طبقہ تو یہاں وہ ہوگا کہ جسے پہلی مرتبہ یہ معلوم ہوا کہ دین کے یہ پانچ حصے ہیں. ایک طبقہ تو وہ ہوگا یہاں جسے پہلی دفعہ یہ معلوم ہوا کہ ان پانچ کمپوننٹ سے دین مکمل ہوتا ہے, عقائد, عبادات, معاملات, معاشرت اور اخلاق حسنہ. پہلی مرتبہ معلوم ہوا. اب جب پہلی مرتبہ یہ معلوم ہوا ہے کہ دین ان پانچ شعبوں سے مکمل ہوتا ہے تو پھر ان کی زندگی میں پانچ شعبے ہوں گے کیسے؟ اور جب ہوں گے نہیں تو پھر وہ کس کامیابی کے متمنی ہے جب دین ہی ان کی زندگی میں نہیں ہے پورا؟ کچھ وہ ہوں گے, ایک دوسرا طبقہ, دوسرا طبقہ کہ جنہوں نے پہلے سنا تو ہوگا, جن کو یہ علم تو ہوگا کہ عقائد, عبادات, معاملات, معاشرت اور اخلاق حسنہ سے پورا دین بنتا ہے, مگر ان کی تفصیلات سے وہ واقف نہیں ہوں گے. ہو سکتا ہے کہ ایک دوسرے کو تلقین بھی کرتے ہوں گے کہ میں معاملات کا خیال رکھنا, ہاں معاشرت بہت ضروری ہے, مگر اگر پوچھا جائے کہ بھائی معاملات ہے کیا, معاشرت ہے کیا, تو تیر نشانے پہ نہیں لگ سکے گا. ہو سکتا ہے کہ دس سال سے وہ کسی کو سمجھا رہا ہو تو بھائی معاشرت اور معاملات بہت ضروری ہیں. لیکن اگر اسے پوچھا جائے کہ آپ یہ 10 سال سے ہمیں سمجھا رہے ہیں کہ معاملات معاشرت بہت ضروری, معاملات معاشرت بہت ضروری, ذرا سمجھائیے بھی تو صحیح کہ ہے کیا معاملات اور معاشرت, تو تیر نشانے پر نہیں لگ سکے گا. یہ دوسرا طبقہ جو معاملات معاشرت اخلاق حسنہ جانتا ہے مگر ان کی تفصیلات سے واقف نہیں, 5 میں سے 4 سے واقف نہیں, 3 سے واقف نہیں, 2 سے واقف نہیں, 1 سے واقف, کہیں نہ کہیں ٹھوکر کھائے گا, وہ سمجھا نہیں سکے گا. اور تیسرا طبقہ ان کا ہے جنہوں نے ان 5 شعبوں کا ذکر پہلے سنا بھی ہے, ان 5 کو سمجھتے بھی ہیں لیکن ان کی زندگیوں میں یہ 5 شعبے نہیں ہیں. ایسے افراد پوری دنیا میں بہت کم نظر آئیں گے جو ان 5 شعبوں سے واقف بھی ہیں اور ان کی زندگی میں یہ 5 شعبے موجود بھی ہیں. اللہ تعالی مجھے بھی دین کی پوری سمجھ نصیب کرے, ان 5 شعبوں کو جیسا سمجھنا چاہیے ویسا سمجھا دے, اور پھر ان 5 شعبوں کو حرز جان بنا کر ان کو عملی جامہ پہنانے کی توفیق دے. مجھے بھی, آپ سب دوستوں کو بھی جو اس وقت سن رہے ہیں, ان سب کو بھی جو بعد میں سنیں گے, ان سب کو بھی, ہمارے سب متعلقین کو, پوری امت کو, آج میرے بھائیوں یہ طے کر لو, طے کر لو کہ ان 5 شعبوں کو سمجھنا ہے اور 5 شعبوں کو زندگی میں لانا ہے. عقائد مکتب میں پڑھ لیتے ہیں, عقیدے, اور بس ہو گیا, مکتب میں پڑھ لیے جب عمر چھوٹی تھی, کچی تھی, بس ہو گیا, اس کے بعد عقائد کی طرف کسی کی توجہ نہیں. ذرا شعور آنے کے بعد بھی کسی عالم کی بس عقائد کو پڑھیے, عقائد کو سمجھیے, تاکہ ہمارے خاندانی خرافات کی وجہ سے جو عقائد میں خرابیاں آ گئی ہیں وہ درست ہو. عقائد یہ تو فاؤنڈیشن ہے, یہ تو بنیاد ہے, یہ تو بنیاد. اگر کسی کی زندگی میں عبادات کی دیوار ہے, معاملات کی دیوار ہے, معاشرت کی دیوار بھی ہے اور حسن اخلاق کی دیوار بھی ہے, لیکن عقائد اس کے درست نہیں ہے, یہ عمارت ٹک نہیں سکے گی. موت سے پہلے یا عین موت کے وقت یہ دیوار گرنے والی ہے, اس لیے کہ فاؤنڈیشن نہیں ہے. اس لیے عقائد کو درست کیجیے, حضرات علماء کرام کے پاس بیٹھیے, سیکھیے عقائد, اور دیکھو معلم بھی اچھا ہو ہے, انٹرنیٹ معلم نہیں ہے, انٹرنیٹ معلم نہیں, معلم نہیں. ایک ہے حرف اور دوسرا ہے نور. ہم جب ڈاکٹر بنتے ہیں تو جو علم ہمارے اندر ہمارے استاد سے منتقل ہوتا ہے وہ صرف حرف کے ذریعے منتقل ہوتا ہے, اس میں نور کا کوئی دخل نہیں ہوتا, صرف حرف. آپ کارپینٹر بننا چاہتے ہیں, آپ اکاؤنٹنٹ بننا چاہتے ہیں, یہ جتنے بھی فنون ہیں, فنون جتنے بھی ہنر ہیں, شریعت نے ان چیزوں کو تو علوم کہا ہی نہیں ہے. شریعت کی اصطلاح میں جو لفظ علم ہے وہ صرف قرآن اور حدیث کے علم کے لیے ہے. یہ تو ہماری زبان میں, ہماری یہ لٹرل جو لینگویج روزانہ کی ہماری عرفی زبان ہے اس میں کہتے کہ علم ہندسہ, علم حساب, علم سائنس, یہ ہماری زبان ہے. شریعت مطہرہ نے اسے علم نہیں کہا ہے. جس علم کی فضیلت قرآن اور حدیث میں آئی ہے, جہاں جہاں قرآن میں لفظ علم آیا ہے اس سے مراد صرف حدیث اور قرآن کا علم ہے. جو علم ہمیں صرف قبر تک کام آئے وہ علم نہیں ہے شریعت کی نظر میں. قبر کے بعد جو علم کام آتا ہے وہ علم ہے. مگر یہ ایجوکیشن ہے، معلومات ہے، علم کہہ دو اسے، اس کا تعلق صرف حروف سے ہے، نور سے نہیں ہے، حروف سے، نور سے. تو جس سے آپ پڑھ رہے ہیں وہ فاسق ہو فاجر ہو کوئی فرق نہیں پڑتا، جس سے آپ پڑھ رہے ہیں اس کے اور آپ کے درمیان دیوار حائل ہے کوئی فرق نہیں پڑتا، جس سے آپ پڑھ رہے ہیں وہ چائنا میں بیٹھا ہوا ہے اور آپ انگلینڈ میں بیٹھے ہوئے ہیں کوئی فرق نہیں پڑتا. آپ کسی سے پڑھنا نہیں چاہتے اور یہ فیصلہ کر لیں کہ میں اکاؤنٹنگ صرف کتابوں سے کروں گا، اور اگر آپ کے اندر یہ صلاحیت ہے، ایسا کوئی کورس ہے کہ بغیر استاد کے بھی پڑھا جا سکتا ہے صرف کتابوں سے، تو فرق نہیں پڑتا، اس لیے کہ کتاب سے آپ کو حروف مل رہے ہیں. لیکن جہاں تک علم نبوت کا تعلق ہے اس میں حروف کے ساتھ نور بھی منتقل ہوتا ہے، اور نور منتقل ہوتا ہے سینہ بسینہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے جہاں حروف منتقل ہوئے صحابہ کے دلوں تک، دماغ تک، وہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے سے نور بھی منتقل ہوا. حروف اور نور یہ دونوں منتقل ہوتے ہیں، حروف بھی منتقل ہوتے ہیں، نور بھی منتقل ہوتے ہیں. اسی لیے علم حاصل کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے، کسی کو استاد مقرر کر کے اس کے سامنے زانوئے تلمس تہ کیا جائے، سینہ سینے کے سامنے آ جائے، تاکہ الفاظ بھی منتقل ہوں اور نور بھی منتقل ہو. اسی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب مبارک پر جو علم آیا ہے وہ یا تو براہ راست اللہ کی طرف سے آیا ہے یا حضرت جبریل امین کو بھیجا گیا ہے. تاکہ حروف کے ساتھ نور بھی منتقل ہو. تو کسی کو اپنا استاد مقرر کرو اور استاد مقرر کر کے سیکھو، عقائد درست ہوں، عقائد کی بنیاد، باقی جو چار دیواریں ہیں وہ اس پر کھڑی ہوں گی. عقائد ٹھیک کرو، اس کے بعد عبادات، عبادت ڈیووشن، عبادت ڈیووشن وہ عبادتیں، وہ ورشپ، وہ کام جن کا تعلق براہ راست خالق سے ہے. نمازیں، مخلوق سے اس کا کوئی تعلق نہیں، براہ راست اللہ سے ہے. روزے، مخلوق سے اس کا کوئی تعلق نہیں، براہ راست اللہ سے. زکوٰۃ، مخلوق سے اس کا کوئی تعلق نہیں، براہ راست اللہ سے. روزے، حج، مخلوق سے اس کا کوئی تعلق نہیں، براہ راست اللہ سے. تلاوت، مخلوق سے اس کا کوئی تعلق نہیں، براہ راست اللہ سے. ذکر، تسبیح، تحمید، تحلیل، دعا، مخلوق سے اس کا کوئی تعلق ہے، براہ راست اللہ سے. عبادات، ان میں کچھ فرض ہیں، ان میں کچھ واجب ہیں، کچھ سنت ہیں، کچھ مستحب ہیں، کچھ نفل ہیں، یہ ساری معلومات حاصل ہونی چاہیے. عبادات، معاملات، لین دین، آپس کے ڈیلنگز اور ٹرانزیکشنز، کسی سے کوئی چیز خریدی، کسی کو کوئی چیز بیچی، کسی کو کوئی چیز آریتن دی، بورو کرنے کے لیے دی، کسی سے کوئی چیز آریتن لی، بورو کرنے کے لیے لی، کسی کو قرض دیا، کسی سے قرض لیا، جیسے عبادات کے لیے احکام ہیں اسی طرح معاملات کے لیے بھی شریعت کے احکام ہیں. اب میں آپ سب حضرات سے ایک سوال پوچھتا ہوں کہ خرید و فروخت، بائنگ اینڈ سیلنگ، ہم میں سے ہر شخص کرتا ہے، شاپنگ کرنی ہی پڑتی ہے، دودھ کے بغیر گھر چلتا نہیں، روٹی کے بغیر گھر چلتا نہیں، چاول سالن کے بغیر گھر چلتا نہیں. تو چلو بڑی بڑی شاپنگ ہم نہیں کرتے، بڑے بڑے ٹرانزیکشنز نہیں، مگر بائنگ اینڈ سیلنگ ہر شخص کرتا ہے. ہم میں سے کتنے آدمی ہیں کہ جنہیں یہ پتا ہے کہ بائنگ اینڈ سیلنگ کے بھی کچھ مسائل ہیں؟ کتنے آدمی یہاں ہیں جو ہاتھ کھڑا کر کے مجھے کہہ سکتے ہیں کہ بائنگ اینڈ سیلنگ کا مجھے ایک مسئلہ معلوم ہے، مجھے یہ معلوم ہے کہ یہ بائنگ اینڈ سیلنگ میں اگر کوئی ایسا کرے تو اللہ ناراض ہوتا ہے، یہ ناجائز ہے. بس اندازہ لگا لو ہماری دینداری کا میرے بھائیو، ہماری دینداری کا اندازہ لگا لو. عقائد تو بنیاد، چار دیواریں 25% 25% دے دو، عبادات کو 25% دے دو، معاملات کو 25% دے دو، معاشرت کو 25% دے دو، اور حسن اخلاق کو 25% دے دو. عبادات ہیں ہماری زندگیوں میں، عمرہ بھی بہت کرتے ہیں، حج بھی بہت کرتے ہیں، نمازیں بھی بہت پڑھتے ہیں، خیرات بھی بہت کرتے ہیں اللہ کے لیے. چلو عبادات کے پورے 25% دے دیے، اس میں بھی اگر ہم اچھی طرح سے حساب کتاب شروع کریں تو مائنس ہونا شروع ہو جائے گا، لیکن اس میں نہیں کرتے، 25% پورے دے دیتے ہیں. معاملات، لین دین، ٹرانزیکشنز، ڈیلنگز، کس کو پتا ہے؟ یہاں 50% سے زیادہ افراد وہ ہوں گے کہ جنہیں یہ سن کر آج تعجب ہوا ہوگا کہ اچھا کسی کو گھر ہم رینٹ پر جب دیتے ہیں اس کے بھی کچھ احکام ہیں، اور کسی سے ہم گھر رینٹ پر لیتے ہیں اس کے بھی کچھ احکام ہیں. تعجب ہو رہا ہوگا 50% سے زیادہ لوگوں کو. اور یہ جو طبقہ میرے سامنے اس وقت بیٹھا ہوا ہے وہ طبقہ ہے جسے دیندار کہا جاتا ہے، دیندار جن کا تعلق علماء سے ہے، خانقاہوں سے ہے، دعوت و تبلیغ سے ہے، جن کے چہروں پہ داڑیاں ہیں، جن کے جسموں پر سنت لباس ہے، یہ دیندار طبقہ. انہیں تعجب ہو رہا ہوگا کہ اچھا میرے پاس تو 5 مکانات ہیں، میں تو کرائے پر لوگوں کو دیتا ہوں، مجھے تو کچھ پتا نہیں ہے کہ اس میں کیا جائز ہے کیا ناجائز ہے. ہماری زندگی کا کوئی کام ایسا نہیں ہے جس کے بارے میں ہماری شریعت نے فیصلہ نہ کیا ہو کہ یہ جائز ہے، یہ ناجائز ہے، یہ حلال ہے، یہ حرام ہے. اگر جائز ہے تو پھر یہ فرض ہے، یہ واجب ہے، یہ سنت ہے، یہ کوئی ایک قدم ایسا ہمارا نہیں ہے کہ جس کے بارے میں ہماری شریعت نے فیصلہ نہ کیا ہو. کتنی کامل شریعت ہے، کوئی کام ایسا ہمارا نہیں ہے کہ جس کے بارے میں شریعت ہمیں یہ نہ کہتی ہو کہ یہ جائز ہے یا ناجائز ہے. آپ کسی دارالافتاء میں جا کر کے کسی مفتی سے کوئی سوال کریں گے تو کسی بھی عمل کے بارے میں کوئی مفتی آپ کو یہ کہتا ہوا نہیں سنائی دے گا کہ تم جس چیز کا سوال ہم سے کر رہے ہیں اس کا دین سے کیا تعلق، جاؤ مزے سے کرو جس طرح. نہ وہ آپ کو کہے گا کہ جائز ہے یا ناجائز ہے، کہے گا. اور اگر آپ کہیں ناجائز ہے تو بھائی کیا جائز ہے تو کیا درجہ ہے اس کا، تو پھر وہ آپ کو بتائے گا کہ یہ فرض ہے، یہ واجب ہے، یہ سنت ہے، یہ مستحب ہے. زندگی کا کوئی بھی سیناریو آپ رکھیں گے تو مفتی آپ کو ضرور کہے گا کہ آپ نے صحیح کیا تھا یا غلط کیا تھا. لاکھوں انسان دنیا میں آئے، لاکھوں انسان الگ الگ کام کریں گے، ان میں سے ایک کام ایسا نہیں ہے جس کا جواب ہماری شریعت میں موجود نہیں ہے. باقی جتنے مذاہب ہیں ان مذاہب کے پیشواؤں کے پاس آپ جا کر کے آپ کی زندگی کے مختلف اعمال کے بارے میں پوچھیں گے تو کہیں نہ کہیں یہ جواب آپ کو ملے گا کہ اس کا مذہب سے کوئی تعلق نہیں ہے. ہمیں اللہ نے عبد بنا کر دنیا میں بھیجا ہے، وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. عبد، اور عبد کسے کہتے ہیں؟ غلام. غلام کسے کہتے ہیں؟ جس کی اپنی مرضی نہ ہو، جو اپنی مرضی سے نہ رہ سکے. ہماری تو اپنی کوئی مرضی نہیں ہے. یہ سویٹر پہنا ہے، سویٹر تو یہ جو پہنا ہوا ہے یہ جس دھاگے کا بنا ہوا ہے اس کا بھی جواب ہے کہ اس دھاگے کا بنا ہوا ہے مفتی صاحب جائز ہے یا نہیں، تو وہ کہیں گے کہاں جائز ہے. اور اس کلر کا ہے جائز ہے یا نہیں، مفتی صاحب کبھی مفتی یہ نہیں کہے گا کہ یار کیسے سوال آپ پوچھ رہے ہیں، اس لیے کہ انہیں پتا ہے مفتی صاحب کو کہ یہ سب چیزیں شریعت سے تعلق رکھتی ہے. اس سے پہلے کہ وقت ختم ہو جائے, معاملات کی جب بات چل رہی ہے تو میں ایک قصہ آپ کو سناؤں. معاملات کیا ہیں؟ حضرت مولانا خلیل احمد سہاران پوری رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ سفر میں ساتھ نکلے. حضرت حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کو براہ راست خلافت حاصل تھی حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ سے, انہی سے بیعت ہوئے تھے. اس کی تفصیل میں اس وقت جانے کا موقع نہیں ہے. چاہت ان کی بھی یہی تھی کہ میں حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ سے بیعت ہو جاؤں, لیکن حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ نے انہیں بیعت نہیں فرمایا. حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے انہوں نے اس سلسلے میں گفتگو کی تو حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ تم مجھ سے بیعت ہو جاؤ. ایسا معلوم ہوتا ہے کہ حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کو مجدد ملت بننا تھا اور یہ کام حاجی صاحب کے سپرد ہوا تھا, اس لیے کہ وہ سید الطائفہ تھے. حضرت مولانا خلیل احمد سہاران پوری رحمۃ اللہ علیہ کو بھی حاجی صاحب کی طرف سے اجازت اور خلافت ہے, لیکن بیعت تھے حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ سے, اور حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ بیعت تھے حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے. تو طبقے کے اعتبار سے حضرت حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ اوپر ہیں, مگر عمر کے لحاظ سے حضرت مولانا خلیل احمد سہاران پوری رحمۃ اللہ علیہ بڑے تھے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے, اور حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا پورا احترام رکھا, بہت احترام فرماتے تھے کہ میرے بڑے ہیں. ساتھ سفر میں تھے دونوں, آپس میں بہت پیار بزرگوں کا. جو اللہ والے ہوتے ہیں, جن کا تعلق اللہ سے ہو جاتا ہے, تو آپس میں ایک دوسرے سے پیار ضرور کریں گے. آپ کو مجھ سے پیار ہے, ان کو مجھ سے پیار ہے, تو ہمارے پیار کی وجہ سے آپ بھی آپس میں ایک دوسرے سے پیار کریں گے. جو صحیح اللہ والے ہوں گے وہ آپس میں ضرور ایک دوسرے سے پیار کریں گے, ایک دوسرے کا احترام کریں گے, ایک دوسرے کی حیثیت کو پہچانیں گے کہ یہ اللہ والا ہے. اب سفر میں دونوں ہیں کہ ایک صاحب آئے اور انہوں نے حضرت حکیم الامت تھانوی رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں ہدیتاً ایک گھڑی پیش کی. ہدیہ دینا اور ہدیہ لینا یہ معاملہ ہے, اور اس کے لیے بھی بہت سارے اصول ہیں. ہم بھی ہدیہ لیتے ہیں, ہم بھی ہدیہ دیتے ہیں, ہمیں بھی کچھ پتہ ہے کہ ہدیہ لینے والوں کو کن چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے اور ہدیہ دینے والوں کو کن چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے. دینے والا بیچارہ کڑوے دل سے دیتا رہتا ہے اور لینے والا میٹھے دل سے لیتا رہتا ہے. لینا جانتے ہیں اور دینے کا وقت آتا ہے تو بڑی مشکل سے, وہ کچھ رسوم رواج ہیں, کچھ مواقع مقرر کہ شادی کے موقع پر دینا ہی پڑے گا. ہدیہ یہ سنت ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آپس میں ایک دوسرے کو ہدیہ دو. دیکھ کیسے الفاظ کو چھونا آپ نے صلی اللہ علیہ وسلم, یہ نہیں کہا کہ ہدیہ دو, آپس میں ایک دوسرے کو ہدیہ دو تاکہ پتا چلے کہ صرف لینا نہیں ہے, دینا بھی ہے. جس طرح لینا سنت ہے, اس طرح دینا بھی سنت ہے. بخاری شریف میں کیا ہے روایت, کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقبل الہدیت ویصیب علیہا, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہدیہ قبول فرماتے تھے اور اس وقت جو کچھ حاضر ہوتا تھا وہ بدلے میں عنایت بھی فرماتے تھے. بھائی 50 پاؤنڈ کی چیز مل گئی اور 10 کی دے دی, کوئی حرج نہیں. اگر جانور کی سری پائے جو کچھ بھی ہو دے سکتے ہیں آپ, اس میں کوئی ہدیہ کسی کو اپنی بڑھائی بتلانے کے لیے نہیں دیا جاتا. نہ قبول کرنے والے کو اس میں اپنی سبکی محسوس کرنی چاہیے, نہ دینے والے کو آر محسوس کرنی چاہیے. हदिया तहा, आपस में एक दूसरे को हदिया दो। मकसद क्या है उसका? तहादव तहाबू, आपस में एक दूसरे के लिए तुम्हारे दिलों में मोहब्बत पैदा होगी, और पहले से मोहब्बत है तो वो बढ़ेगी। हदिया तो इसलिए दिया जाता है, किसी की जरूरत पूरा करने के लिए नहीं। ये मामला था। अब इसकी तफसील में भी जाने का भी मौका नहीं है, वो मामला था। हजरत हकीम उल उम्मत रहमतुल्लाह अलैह सब जानते थे, तो उसूल शरईया के मुताबिक हदिया था तो ले लिया, घड़ी ले लिया आपने हदिये में। वह मिजाज ये नहीं था कि जो कुछ आए वो लेते ही रहो ना, उसूल शरईया के मुताबिक था तो मामला ले लिया। वो हदिया देने वाला हदिया देकर के चला गया। बाद में हजरत हकीम उल उम्मत थानवी रहमतुल्लाह अलैह की जुबान से ये बात किसी के सामने निकली, ये तज़किरा हुआ कि भाई घड़ी तो पहले से भी मेरे पास घड़ी, तो अब इस दूसरी घड़ी को मैं क्या करूंगा। हकीम उल उम्मत थानवी रहमतुल्लाह अलैह इसलाह बहुत फरमाते थे, तरबियत बहुत फरमाते थे, तो कोई भी ऐसी बात पेश आती थी जिसमें कोई इसलाह का पहलू होता था तो बयान फरमाते थे। तो उनका दिल तो नहीं तोड़ा, वो जब चले गए तो दूसरों को समझाया हजरत ने कि भाई घड़ी मेरे पास पहले से थी और एक घड़ी काफी होती है वक्त बताने के लिए। अब दूसरी आ गई, इसकी जगह पे अगर वो साहिब मुझसे मालूम करते कि मैं आपको इतनी मालियत का हदिया देना चाहता हूं, 50 पाउंड की घड़ी देना चाहता हूं, तो मैं उससे कहता कि नहीं, 50 पाउंड की घड़ी के बजाय 50 पाउंड की फुना किताब ला करके मुझे दे दो, तो मुझे मैं काम आती और उसके पैसे भी सही जगह पे खर्च होते। देखो एक अदब मालूम हुआ कि हदिया देने से पहले देखा जाएगे। और हदिये का सबसे बेहतर तरीका जो हमारे दीन ने बतलाया है वो ये है कि कैश दो हदिया। क्यों? इसलिए कि आपका पैसा सही जगह पे यकीनन लगेगा, लेकिन हम कैश देने के लिए तैयार नहीं होते। इसे के देने का इरादा है 5 और कैश देंगे तो 50 की नोट निकालनी पड़ेगी। हम हदिया देते हैं अपनी शान बतलाने के लिए, नहीं मेरे भाइयों, नहीं, खुलूस के साथ 50 पैनी। आप खुलूस के साथ 50 पाउंड नहीं, 50 पैसे दो किसी को खुलूस के साथ, देखो मोहब्बत कितनी बढ़ती है। और दिखावे के लिए 50 की जगह पे 500 दो, उसका नतीजा 0 निकलेगा। एक खजूर दो, 2 खजूरें दो, खुशबू है और वो भी आधी शीशी, और दिल में चाहा कि यार बहुत दिनों के बाद मुलाकात हुई इनको दे देते हैं, दे दो तस्बीह दे दो, उसका नतीजा फिर देखो। तो हजरत ने ये फरमाया कि भाई ये घड़ी इन्होंने हमें दी। तो हजरत मौलाना खलील अहमद सहारनपुरी रहमतुल्लाह अलैह ने जब ये बात सुनी तो हजरत ने फरमाया कि अगर इस घड़ी की आपको जरूरत न हो तो मैं खरीदने के लिए तैयार हूं। देखो ये मामला हो रहा है ना, मैं खरीदने के लिए तैयार हूं। बड़े हैं हजरत मौलाना खलील अहमद सहारनपुरी रहमतुल्लाह अलैह, हजरत थानवी रहमतुल्लाह अलैह छोटे, दर्जे में कौन बड़ा वो हम जैसे छोटों का काम नहीं है फैसला करना। उम्र में मामला, मुझे बेच दो, हम होते तो ऊपर ऊपर से क्या कहते, हजरत क्या बेचना, आप कबूल फरमा लीजिए, बड़ी सआदत होगी मेरे लिए। मगर वहां वो लोग अल्लाह वाले थे, जो बात दिल में होती थी वही जुबान पर आती थी। दिल में ये ख्याल नहीं आया कि हजरत को हदीयतन दे दूं, तो तसन्नु नहीं किया, ये ढोंग नहीं किया, कह रहे नहीं 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 हमारे बच्चे हैं आपके, क्या आपका हम दोस्त है, क्या हिसाब, कीमत तय की हजरत ने। जब हजरत मौलाना खलील अहमद सहारनपुरी रहमतुल्लाह ने फरमाया कि मुझे बेच दो, जब तुम्हारे पास पहले से घड़ी है ये जायद है तो मुझे बेच दो, मुझे जरूरत है, तो कहते फिर कीमत तय कर लेते हैं। कीमत तय हुई, इतनी कीमत तय हो गई। तय होने के बाद हजरत थानवी रहमतुल्लाह अलैह ने वो कीमत ले ली, रकम ले ली, और हजरत मौलाना खलील अहमद सहारनपुरी रहमतुल्लाह अलैह के हाथ में वो घड़ी दे दी। कीमत तय हो जाए, सामान तय हो जाए और एक्सचेंज हो जाए, उधर की चीज इधर आ जाए, इधर की चीज उधर आ जाए, मामला मुकम्मल हो गया। اب پیسے ان کے ہو گئے، گھڑی ان کی ہو گئی، اب دونوں میں سے کوئی ایک بھی ایسا کہے کہ اس سودے کو ہم کینسل کرنا چاہتے ہیں تو دوسرے کی رضا مندی کے بغیر کینسل نہیں کر سکتے، بات اب پکی ہو گئی، اب کچھ نہیں ہو سکتا، گھڑی ادھر چلی گئی، پیسے ادھر آ گئے. یہ بات جو ہے وہ ان صاحب تک پہنچ گئی کسی طرح جنہوں نے گھڑی دی تھی. تو انہوں نے کسی کے سامنے تبصرہ کیا کہ اگر مجھے پتا ہوتا کہ حضرت رحمت اللہ علیہ کو گھڑی کی ضرورت نہیں ہے تو میں گھڑی نہ دیتا، میں حضرت کو ایسی کوئی چیز دیتا جس کی حضرت کو ضرورت تھی اور وہ چیز حضرت کے پاس رہتی. میں تو یہ چاہتا تھا کہ وہ چیز حضرت کے پاس رہتی. یہ اس نے تبصرہ کیا. یہ تبصرہ حضرت حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے کانوں تک پہنچا تو دل پر ٹھیس پہنچی کہ ہمیں ایک چاہنے والا شخص، اس نے ہمیں خوش کرنے کے لیے گھڑی دی اور ہم نے ایسا معاملہ کیا جو اس تک پہنچ گیا اور جس کی وجہ سے اسے ٹھیس پہنچی، یہ ہم نے ٹھیک نہیں کیا، حالانکہ بالکل شرن جائز تھا. دیکھو کتنا احتیاط ہے میرے بھائیو. اسے کہتے ہیں دین اور اسے کہتے ہیں دینداری. حضرت کو ٹھیس پہنچی، ٹھیس یہ نہیں کہ وہ میرا شاگرد ہے، وہ میرا مرید ہے، وہ میرا عقیدت مند ہے، اب کیا اسے نہ بے پرواہی کا معاملہ نہیں کیا. آپ کو اس کا احساس ہوا کہ نہیں یہ نہیں ہونا چاہیے. تو حضرت مولانا خلیل احمد سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس گئے اور جب ایک سودا ہو جائے تو سودے کو جب دوبارہ کینسل کرتے ہیں اس کو شریعت میں اقالہ کہتے ہیں. تو کہا کہ حضرت اقالہ کرنا چاہتا ہوں. تو مولانا خلیل احمد سہارنپوری رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ نہ اقالہ تو نہیں ہوگا، گھڑی ہم نے خرید لی، آپ نے بیچ دی، قصہ ختم. دیکھ رہی ہے معاملات، کوئی دباؤ میں نہیں آئے کہ اب شرما شرمی میں کہ یار اپنا یار ہے، اپنا آدمی ہے، چلو کوئی بات نہیں، نہ منع کر دیا کہ نہیں اقالہ تو نہیں ہوگا، اقالہ تو نہیں ہوگا، گھڑی ہم نے خرید لی، آپ کو پیسے دے دیے، ختم ہو گئی بات. تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ نے پوری صورت حال بیان فرمائی اور پوری صورت حال بیان فرما کر کے یہ کہا کہ حضرت اقالے کی حدیث شریف میں بہت فضیلت وارد ہوئی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ جو شخص اپنے کسی بھائی کے ساتھ معاملہ کرتا ہے اور اس بھائی کو معاملہ کرنے کے بعد اس معاملے پر افسوس ہوتا ہے اور اس معاملے کو دوبارہ توڑنا چاہتا ہے، تو جو شخص اس کا تعاون کرے گا تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کی لغزشوں کو معاف فرمائے گی. تو حضرت اقالہ آپ فرما لیجیے. تو حضرت مولانا خلیل احمد سہارنپوری رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ مولوی اشرف علی، اقالہ کرنے میں تو ہمیں بھی کوئی حرج نہیں ہے، یہ فضیلت ہمارے سامنے بھی ہے کہ ایک موقع ہے اس فضیلت کو حاصل کرنے کا، مگر ہمارے لیے ایک رکاوٹ ہے اور وہ یہ ہے کہ یہ گھڑی ہم نے اپنے لیے نہیں خریدی ہے، ہمارے ایک دوست نے ہمیں وکیل بنایا ہے اور اس نے ہمیں کچھ رقم دی ہے اور اس نے یہ کہا ہے کہ آپ کو اگر کسی جگہ کوئی اچھی گھڑی نظر آ جائے تو آپ خرید لینا. تو میں نے یہ گھڑی میرے موکل کے لیے خریدی ہے اور اب اقالہ اس کی اجازت کے بغیر نہیں کر سکتا. دیکھ لیے آپ نے معاملات، اس شریعت مطہرہ کا علم تھا تو عمل کر سکتے تھے. معاملات، اس نے مجھے وکیل بنایا ہے تو میں نے جو آپ کے ساتھ معاملہ کیا ہے اور معاملہ کرنے کے نتیجے میں گھڑی میرے ہاتھ میں آئی ہے، اب یہ گھڑی میری نہیں ہے، وہ میرے موکل کی ہے. تو اس نے مجھے گھڑی خریدنے کا وکیل بنایا تھا، گھڑی بیچنے کا یا سودے کو کینسل کرنے کا وکیل نہیں بنایا ہے. اس لیے جب اس سے ملاقات ہوگی، اس سے اجازت لوں گا، اجازت لینے کے بعد پھر اقالے کا سوچیں گے. بات آئی گئی ہو گئی. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ بھی خاموش ہو گئے، اس لیے کہ شریعت مطہرہ کا مسئلہ آ گیا. دن ختم ہو گیا، رات گزر گئی، فجر کی نماز ہوئی. فجر کی نماز کے بعد جب دونوں کی پھر ملاقات ہوئی تو حضرت سہارنپوری رحمت اللہ علیہ نے گھڑی نکالی جیب سے اور کہا کہ مولوی اشرف علی یہ گھڑی لے لیجیے اور پیسے ہمیں واپس کر دیجیے. تو حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ تو چاہتے ہی تھے مگر شریعت متحرہ کی پابندی دونوں طرف. کہا کہ حضرت ہم تو سفر میں ہیں, موکل صاحب پتہ نہیں کہاں ہوں گے, وہ ٹیلی فون ٹیکسٹ میسج کا زمانہ جو تھا نہیں, تو آپ یہ کالا کیسے کر رہے ہیں, آپ ہمیں گھڑی واپس کیسے کر رہے ہیں جبکہ یہ تو کسی اور کی طرف سے آپ نے خریدی تھی. تو حضرت سہارنپوری رحمت اللہ نے فرمایا کہ مسئلہ آپ بھی جانتے ہیں کہ جب وکیل کو بہت غور و فکر کرنے کے بعد 100% دل میں یقین ہو جائے کہ اگر میں یہ سودا کینسل کروں گا اور میرے موکل کو بعد میں اطلاع کروں گا کہ میں نے تمہارے پیسے سے گھڑی تمہارے لیے خریدی تھی مگر وہ صاحب اقالہ کرنا چاہتے تھے تو میں نے ان کا خیال کر کے اقالہ کر لیا ہے, تو 100% یقین ہو کہ میرے اس عمل سے ان کو کسی قسم کی تکلیف نہیں پہنچے گی, تو ایسی صورت میں ان کی اجازت کے بغیر بھی اقالہ کرنا جائز ہے. جب سے تمہارے ساتھ میری گزشتہ کل گفتگو ہوئی ہے میں اسی پہ غور و فکر کرتا رہا اور صبح تک میں میرے دل نے مجھے یقین دلایا کہ اگر تم اقالہ کر لو گے تو موکل ناراض نہیں ہوگا, اس لیے اب میں اقالہ کرنے کے لیے تیار ہوں. اللہ تعالیٰ شانہ بھائی مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرماوے. مضمون جو ہے اور آگے ہے مگر یہی کافی ہے کہ عقائد, اس کے بعد ایک دیوار ہے ہماری عبادات کی. تو عبادات میں پورے 25% 25 مارک مل گئے مگر اس میں بھی کمی ہے ہماری عبادتوں میں, اور دوسری طرف جو ہے پھر معاملات, تیسری طرف معاشرت, اور چوتھی طرف حسن اخلاق. یہ باقی چار چیزیں جو ہے وہ معلوم بھی کرنی ہے, سیکھنی بھی ہے, اور ان پر عمل بھی کرنی ہے, تب جا کر کے پورا دن ہماری زندگی میں آئے گا. اور جب پورا دن ہماری زندگی میں آئے گا تب اللہ جل جلالہ و عم نوالہ کی نصرت ہمارے ساتھ آئے گی, تب ہمیں دنیا میں بھی کامیابی ملے گی, آخرت میں بھی کامیابی ملے گی. اور یہ پورے دین پر عمل کرنے کے لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ تزکیہ ہو, تزکیہ ہوگا ساتھ میں علم آئے گا تو اس کی برکت سے انشاءاللہ پورا دن آئے گا. ورنہ میرے بھائیو ایسا نہ ہو کہ قیامت کے دن لینے کے بجائے دینے پڑ جائیں, ہم یہ سمجھتے رہے دنیا میں کہ ہم بڑے دیندار ہیں بڑے دیندار ہیں بڑے دیندار ہیں, صرف چند اعمال کی وجہ سے بڑے دیندار بڑے دیندار بڑے دیندار, اور قیامت کے دن جب اٹھیں تو معاملات بھی زیرو, معاشرت بھی زیرو, حسن اخلاق بھی زیرو. اور ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ معاملات معاشرت اور حسن اخلاق میں زیرو ہونے کی وجہ سے وہ جو 25% محنت کی وجہ سے جو کچھ کمایا تھا وہ بھی یہ 75% اسے بھی کھینچ کر کے لے جاوے. ہاں, اس لیے کہ جن کے حقوق ہم نے دبائے ہیں تو ان کی بھرپائی تو قیامت کے دن کرنی پڑے گی. تو اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرماوے. اگر یاد رہا موقع ہوا تو آئندہ مہینے کی نشست میں اسی مضمون کو مزید عرض کرنے کی کوشش کروں گا, مگر یہاں سے عزم لے کر جائیں کہ ہمیں پورا دین اپنی زندگی میں لانا ہے. اس پورے دین کو زندگی میں لانے کے لیے جذبے کی بھی ضرورت ہوتی ہے, جذبہ جذبہ. تو دعوت و تبلیغ سے اپنے آپ کو منسلک کرو, وہاں جذبہ پیدا ہوتا ہے, جذبہ پیدا ہوتا ہے. اسی طرح اس قسم کی مجلسوں میں, علماء مشائخ کی مجلسوں میں جاؤ, وہاں بھی جذبہ پیدا ہوتا ہے. دین کی باتیں سن سن کر جذبہ پیدا ہوتا ہے. جذبہ پیدا ہونے کے بعد پورا دین زندگی میں آ جائے اس کے لیے علم کی بھی ضرورت ہے, تو علماء کے پاس بیٹھنا پڑے گا. اور پورا دن ہمارے زندگی میں آ جائے اس کے لیے تزکیہ بھی کی بھی ضرورت ہے, تو مشائخ کے پاس بھی جانا پڑے گا. جذبہ بھی اپنی زندگی میں لاؤ, دلوں کا تزکیہ بھی کراؤ, اور علم بھی بڑھاؤ تاکہ پورا دن ہماری زندگی میں آئے. اور جب پورا دن ہماری زندگی میں آئے گا تو انفرادی زندگی میں پورا دن آئے گا تو انفرادی کامیابی ملے گی, اور اجتماعی زندگیوں میں پورا دن آئے گا تو انشاءاللہ بحیثیت امت کے ہمیں اجتماعی کامیابی نصیب ہوگی. اللہ تعالیٰ شانہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرماوے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین, وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. بھائی محنت بھی کرو, کرتے رہو کام, اور اللہ سے خوب دعا مانگو کہ اے اللہ میں تو تجھے راضی کرنا چاہتا ہوں, مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آتا, بس تو مجھے چلا دے اس راستے پر جس سے تو راضی ہوگا. اے اللہ تو میری مدد کر, رو رو کے اللہ سے دعا مانگو, اللہ سے اللہ کو منا لو. جب اللہ آپ کا ہاتھ پکڑ لے گا تو تو انشاءاللہ سارے کام آسان ہو جائیں گے. جزاکم اللہ. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. ربنا اغفر لنا وتب علینا انک انت التواب الرحیم. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. اللہم وفقنا لما تحب وترضى واجعل آخرتنا خیرا من الاولى. اللهم انا نسالك من خير ما سالك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وانت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوه الا بالله. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. رب اغفر وارحم وانت خير الراحمين. سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين برحمته.